نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. حاضرين المحترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے بڑی رحمت و بڑے رحم و کرم کا فیصلہ فرمایا ہے اور وہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ جو بہرحال ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کائنات میں جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، خطائیں نہ ہوتی ہوں، گناہ نہ ہوتے ہوں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، لیکن پھر بھی دل میں کھٹک اور دل میں خیال گناہ کا ان کے بھی آ سکتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا کے دل میں تو گناہ کا ارادہ تھا ہی، لیکن ارادہ ان کے بھی دل میں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو معصوم رکھا اس لیے بچا لیا. ہاں وہ تھوڑی دیر ہی کے لیے کیوں نہ آیا ہو، لیکن ارادہ ہوا. تو اس لیے کائنات میں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، یا میں بالکل پاک صاف ہوں، یا میں گناہ نہیں کر سکتا، مجھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی میں گناہ کرتا ہی نہیں. ایسا تو نہیں ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ جو گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس گناہگار انسان کے لیے بھی کوئی راستہ تو ہوگا کہ ان گناہوں سے وہ نکلے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے اور میری نظر سے ان کا یہ ارشاد گزرا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا، حالانکہ انسان سے پہلے فرشتے بھی تھے، یعنی ایک ایسی مخلوق موجود تھی جو گناہ نہیں کرتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کس کو بنایا کہ جس سے گناہوں کا صدور بھی ہوگا، جس میں مادے رکھ دیے گناہوں کے، فطرت بنا دی، بلکہ اس کی ریل سیل بھی کرائی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا کہ بھائی جنت میں خوب گھومو پھرو، کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، لیکن دیکھو فلاں درخت کے قریب مت جانا، اس کو مت کھانا. اور پھر شیطان جنت میں پہنچ گیا، اس نے بہلایا پھسلایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھلائی کہ میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو منع کیا ہے تو اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں کہ تم جنت میں رہو، لہذا کھا لو تاکہ جنت میں رہو، قسمیں کھاتا رہا کہ میں تمہارا خیر خواہوں. بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درخت جو ہے وہ کھا لیا، اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوا وہ سب کے سامنے. تو بہرحال ایک گناہ، ایک خطا یوں کہہ لیجئے کہ سرزد ہوئی، اور وہ خطا بھی اللہ تعالی نے ہی کرائی، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی خطا نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دعا بھی سکھلا دی، اس کا تریاق بھی بتلا دیا. ان کے دل میں جب ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، تو اللہ تعالی نے پھر دعا بھی سکھلا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تو بہت ہی نقصان میں رہیں گے، بہت ہی نقصان والوں میں ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وجہ کیا تھی کہ بھئی جنت میں سے تو نکالا جانا ہی تھا, دنیا میں آنا تھا, تو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ معاملات تمہارے ساتھ دنیا میں بھی پیش آئیں گے, یہ شیطان مسلسل تمہارے پیچھے لگا رہے گا اور وہاں پر بھی تمہارے دل میں وسوسے بھی ڈالے گا, گناہ بھی کرائے گا, لیکن اگر تم گناہوں پر شرمندہ ہوئے, تم نے ندامت اختیار کی اور گناہ کو چھوڑ دیا, نہ کرنے کا عزم کیا, پختہ توبہ کر لی, تو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا اس زہر کا تریاق تمہیں مل گیا. عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے زہر بھی پیدا کیا اور اس کا تریاق بھی. آدمی ساری زندگی گناہوں میں گزارے, لیکن ایک لمحے میں اگر توبہ کر لیتا ہے تو آنے واحد میں ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسے قریب کی ہو. تو یوں کہہ لیجئے کہ شیطان ساری زندگی محنت کرتا رہے کسی شخص کے پیچھے کہ اس کو گناہ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کروں, اور وہ گناہ آلود زندگی بسر کرتا رہا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ایک لمحے میں اس نے استغفار کر لی یا توبہ کر لی, تو شیطان کی ساری محنتوں پر پانی پھیر جائے گا. وہ اپنے سر پر دھول ڈالتا ہو, اڑاتا ہو پھرتا ہے کہ میری ساری محنت اکارت چلی گئی, محنت بیکار ہو گئی, میں تو چاہتا تھا کہ یہ دوزخ میں چلا جائے, لیکن اسے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے اور میری محنت جو ہے وہ رائے گا چلی. تو اس لیے گناہ تو انسان سے ہوں گے, اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. بلکہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر اس حدیث کو سنایا نہیں کرتے تھے. نہ سنانا اس لیے نہیں تھا کہ وہ حدیث کو چھپانا چاہتے تھے یا بتانا نہیں چاہتے تھے, لیکن عام طور پر لوگ بات کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں. تو روایت اس طریقے سے ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتے جو گناہ کرتی اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے اور توبہ کرتے اور اللہ ان کو معاف فرما دیتے اور جنت میں پہنچاتے. تو اب اس سے بعد لوگ شاید یہ سمجھنے لگے کہ بھئی ہماری مقصد پیدائش کا یہ کہ ہم گناہ کریں. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مرتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیزیں رکھی ہیں, نیکی کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہے, اور اس گناہ کے بعد ندامت اور استغفار کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہو اور یہ کہے کہ صاحب میں تو اپنی نظریں ادھر ادھر بھٹکاتا ہی نہیں, تو بتائیے اس کا کہنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا اس کو کوئی کہے گا کہ ہاں بھائی بہت اچھا کرتا ہے؟ اس میں قوت ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھرائے, بدنگاہی کرے. بات یہ ہے کہ آنکھ موجود ہو پھر نہ دیکھے. اور ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ جو گناہ ہے اصل میں ایندھن ہے, جہنم کا ایندھن ہے, یعنی ایک طرح سے ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے, اس اعتبار سے کہ یہ جو گناہ ہیں, لذتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, آدمی اپنے لیے کوشش کرتا ہے کہ مطلب لذتیں ہیں گناہوں میں, لذت بہت بظاہر بہت اچھے معلوم ہوتا ہے, گناہ کرنا, گناہ کی زندگی گزارنا, حرام لذتوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا, اس میں مزہ آتا ہے. لیکن اگر یہ ایندھن نہ ہوتا تو ہم تقوی کا حمام روشن کیسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایندھن فراہم کیا ہے کہ میاں دیکھو ان گناہوں سے بچو, حرام لذتوں سے بچو, جب بچو گے تو تقوی حمام جو ہے تقوی کا وہ روشن ہو جائے گا. آدمی اگر نگاہ بچائے گا تو حلاوت ایمانی ملے گی, کہیں اگر نگاہ بچانے کا سامان ہی نہ ہو تو حلاوت ایمانی کہاں سے پائے گا؟ وعدہ اس پر ہے کہ آدمی کے سامنے ایسی چیز موجود ہو, کوئی عورت ہو, نہ محرم ہے, اور آدمی اپنی نظر اس پر نہیں ڈالتا, بچاتا ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بچانے کا حکم دیا ہے کہ اس کی طرف میں نگاہ نہ کروں, یہ میرے لیے نامحرم ہے, دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اب اپنے آپ کو بچا رہا ہے, اور لازمی بات ہے کہ اس بچانے میں اسے تکلیف بھی ہو رہی ہے, اپنے نفس کو مارنا بھی پڑ رہا ہے, دل میں خیالات بھی عجیب و غریب سے آ رہے ہیں, لیکن اگر اس نے بچا لی نظر کو تو بس اس پر حلاوت ہی ماری. چاہے پہلی ایک نظر پڑ بھی چکی ہو لیکن پھر فوراً ہٹا لی, تو اس ہٹانے پر ہی حلاوت ایمانی ہوگی اس کو. یعنی اس کے دل میں اللہ رب العزت ایسا نور عطا فرمائیں گے ایمان کا، اور ایسی لذت اور ایمان اور مٹھاس عطا فرمائیں گے کہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پیار کریں گے کہ اس بندے نے میری وجہ سے، میری خاطر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیار کرتے ہیں کہ آ بندے اب میں تجھے پیار کروں گا کہ تو نے جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. تو بات میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں جو ہے صلاحیت رکھی ہے گناہ کرنے کی بھی اور نیکی کرنے کی بھی. ہمارا درجہ فرشتوں سے بڑا اسی لیے ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہی نہیں اور ہم میں ہے موجود. اب اگر ہم ان خواہشات کے باوجود ان ناجائز خواہشوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ رب العزت سے ڈر کر اپنا خالق و مالک جان کر کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ گناہ نہ کریں. قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اسباب موجود ہیں، سارے کے سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور یہ بچانا بھی اللہ ہی کی مدد اور توفیق سے ہوگا. اس لیے اپنا وہ نہ سمجھے، بچ جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرے کہ اللہ آپ ہی نے توفیق دے دی، ہمت دے دی، ورنہ میں کہاں ہوں، میرا ارادہ کیا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق عنایت نہ فرمائے یہ بھی انہیں کی توفیق، اور جب آدمی اس پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارا سہرا تجھی کو جاتا ہے، تو نے ہمت کی، تو نے ہی ارادہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ اسی کو کریڈٹ دیتے ہیں سارا کا سارا. لیکن خدا نہ کرے اگر بندہ کہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے تو نے کیا کیا، پھر تو کیا اور تیرا ارادہ کیا. تو اس لیے اللہ رب جب اللہ کے سامنے کو پستی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے سامنے کو اکڑنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جب آدمی اکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گردن پر گھسا مار دیتا ہے. کیونکہ اکڑنا کبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میری رضا ہے، میری چادر ہے، اس کو تم کیوں اوڑھتے ہو، بڑائی تو صرف مجھے زیب دیتی، کسی انسان کو بڑائی زیب نہیں دیتی. نطفہ ناپاک اور خاکی انسان کو بتائیے کیا بلندی زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. ناپاک قطرے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا ناپاک قطرہ کہ جسم کو لگ جائے تو ناپاک، کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک، جسم سے خارج ہو جائے تو جب تک غسل نہ کرے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، ایسا ناپاک قطرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کے مقام کتنا بلند کیا ہے، اور مقام بلند کب کیا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے. بہرحال آج جو بات یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس لیے میں نے یہ بات تمہید کے طور پر عرض کی کہ بعض نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہیں سے یہ بات سنی کہ اگر دو رکعت صلات التوبہ پڑھ لیں اور قضاء عمری کی پڑھ لیں تو جو باقی نمازیں ہماری رہ گئی ہیں وہ سب معاف ہو جاتی ہیں. یہ ان کو کسی نے کہا کہ دو رکعت قضاء عمری پڑھ لو اور صلاۃ التوبہ کی دو رکعت پڑھ لو، باقی پچھلی جو زندگی جیسی بھی گزاری ہے اس کی تلافی کی ضرورت نہیں، حق دبایا ہے تو حق دینے کی ضرورت نہیں، اور نمازیں رہ گئی تو نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں. میرے عزیز بھائی، یہ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، اب خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، تو کئی قسم کے گناہ ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق مار رہا ہے، ایک یہ ہے کہ حقوق انسانی ضائع کر رہا ہے، جس کو حقوق العباد کہہ سکتے ہیں ان کو ضائع کر رہا ہے، اور بعض حقوق وہ ہیں کہ جو اللہ اور ان بندوں میں مشترک ہیں. تو بہرحال جس بھی قسم کے گناہ ہوں، جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب تک انسان کے دسترس میں ہو ان کی تلافی کی کوشش کرے. روزے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کو رکھنا شروع کرے، نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازوں کو شروع کر دے قضا کرنا. اب مثلا کسی شخص کی 15 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، کیا کرے؟ سب سے پہلے تو حساب لگائے بھائی کتنے سال کی نماز رہ گئی، پتہ چلا کہ 15 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں. اگر اس کو اپنا بالغ ہونا یاد ہے تب تو اسی وقت سے تاریخ لکھ لے کہ فلاں تاریخ کو میں بالغ ہوا تھا، لیکن اگر یہ یاد نہیں ہے تو 15 سال کی عمر شمار کر لے عمر، اور اس کے بعد کسی ڈائری میں لکھ لے کہ میری اتنے سال کی نمازیں رہتی ہیں اور آج سے میں ان نمازوں کو قضا کرنا شروع کر رہا ہوں، ادا کرنا شروع کر رہا ہوں، ان نمازوں کی قضا پڑھ رہا ہوں. اور اپنی ڈائری روز مرتب بھی کرے کہ آج کی نماز میں نے ادا کر لی، اور بالفرض ایسا موقع آ جاتا ہے آدمی بیمار ہو گیا ہے کچھ اور، تو ایک ڈائری میں یہ بات بھی لکھ لے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور نمازیں میری پوری نہ ہو تو میری طرف سے میرے مال میں سے میرے عزیز میرے رشتے دار اقارب جو وارث ہوں گے مال کے، وہ جو ہے وہ میری طرف سے زکات نماز کا جو فدیہ ہے وہ ادا کرے. کیونکہ اگر آپ نے وصیت نہیں کی تو مرنے کے بعد وہ مال وارثوں کو منتقل ہو جائے گا، شرعی طور پر ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ادا کریں، وہ ضروری نہیں. لیکن اگر آپ وصیت کر دیں گے تو ایسی صورت میں مال کے تہائی میں سے مال کا تہائی حصہ وہ اس مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں، باقی وارثوں کا مال ہوگا. اس لیے آدمی وصیت کرے اور ایک ڈائری میں لکھ بھی لے کہ میں فلاں تاریخ سے جو ہے نمازیں پڑھنے سے میں نے شروع کی ہیں اور جو ہے وہ میں مستقل نمازیں پڑھ رہا ہوں، کبھی رہ جائے تو اس کو بھی لکھ لے. اب اگر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنی شروع کر دے گا تو ایک سال میں ایک سال کی نماز ادا ہو جائیں گی، اگر دو نمازیں پڑھ رہا ہے ہر نماز کے ساتھ تو دو سال کی ادا ہو جائیں گی ایک سال میں. اسی طریقے سے اپنی اپنی ہمت کے مطابق جتنی ہمت ہو تو آدمی ہر نماز کے ساتھ بھی نماز قضا پڑھ سکتا ہے، اور ایسا بھی کرنا جائز ہے کہ عشاء کے بعد پانچ نمازیں پڑھ رہا ہے، صرف قضا فرض کی ہوگی، دو رکعت فجر، چار رکعت ظہر، چار عصر، تین مغرب اور چار عشاء اور تین وتر. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ فرائض اور واجبات ان کی قضا کرنی ہوگی. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو رکعت قضاء عمری پڑھ لو پھر نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آدمی نے اگر آج توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد مثلا آج سے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی اور کل انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گی، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر موقع دے اور پھر بھی اس نے وہ قضا نماز دہرانی نہیں شروع کی تو گناہگار ہوگا، کہ موقع تو تھا کم از کم ادا کرنے کا، ادا کیوں نہیں کی؟ تلافی کرنا شروع کر دے، چاہے ایک نماز ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کرے، یعنی دن میں پانچ ایک دن کی نماز پڑھ لے تب بھی کافی ہو، اگر پھر بھی انتقال ہو جاتا ہے تب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی معاف کر دے. اس لیے کہ اس نے کم از کم قدم تو بڑھا دیا تھا، کام تو شروع کر دیا تھا. اسی طریقے سے بھائی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جتنی یاد ہو اس کو اس کی ادائیگی اور تلافی کی کوشش کرے. روزوں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے کہ جتنے سالوں کے روزے ہوں وہ رکھنا شروع کر دے، سردیوں کے زمانے میں رکھ لے جب دن چھوٹے چھوٹے سے ہوں اور روزہ رکھنا اتنا بھاری بھی معلوم نہیں ہوتا، تو جیسے سہولت ہو اس کے مطابق آدمی معاملہ کر لے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دو رکعت قضاء عمری پڑھ لے تو باقی نمازیں اس کی معاف ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں. اور اسی طریقے سے حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کا مال ہم نے کھا لیا، کسی کا حق ہم نے دبا دیا، ضائع کر دیا، تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ اس کا حق ادا کرے. اگر بالفرض اس کا معلوم نہیں ہے، ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو تلاش کر کے وہ مال ان تک پہنچائے، اگر ان کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، تو پھر ایسی صورت میں اس مال کو صدقہ کر دے اس کی طرف سے، نیت کر کے کہ فلاں شخص کا مال میں نے کھایا تھا اور میں اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دیں گے اور یہ آخرت میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اس دنیا میں اس زندگی میں اس کی فکر تو کرنی پڑے گی. اب جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کو سمجھ لیجئے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جو آدمی جان بوجھ کے کوئی گناہ کرے، کوئی بے حیائی کا کام کر گزرے، یا اپنے نفس پر اس نے ظلم کر لیا کہ کوئی گناہ کیا، کیونکہ کوئی بھی گناہ جو انسان کرتا ہے چاہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو، اصل تو اپنے نہ آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے. یہ ہماری بڑی بھول ہے کہ ہم جو ہے وہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑے مزے کر رہے ہیں. یہ مزے وزے نہیں، سارے مزے نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے گناہوں کا وبال خود انسان کی اپنی ذات کو بھگتنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور پھر اپنے گناہوں کے وہ اللہ سے معافی چاہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کون؟ یعنی کوئی ہے ایسا کہ جو گناہوں کو معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہی معاف کراؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤ، اسی کے آگے رو، اسی کے آگے پیٹو. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور آگے یہ فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں.
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے
کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں فرماتے. یعنی وہ بار بار گناہ کرنے والا شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ تائبین میں شمار ہوتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا. ایک بزرگ سے کسی نے یہ اشکال پیش کیا کہ حضرت جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی تین شرائط ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ اس گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دے، شرمندگی ہو اس گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دے، دوسری بات یہ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا جو ہم عزم کرتے ہیں تو دل میں جو ہے وہ ہمارے پھر بھی خیال تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کے گناہ پھر بھی ہوگا کریں گے، یعنی پختگی نہیں ہوتی. فرمایا کہ میاں یہ جو شک و شبہ پیدا ہوتا ہے یہ توبہ کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم جب توبہ کر رہے ہو اس وقت یہ ارادہ کر لو کہ میں پختہ ارادہ کر رہا ہوں کہ آئندہ توبہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اب اگر دل میں یہ وسوسہ اور خیال آتا ہے کہ شاید پھر ہو جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بڑی بات ہے کہ آدمی جب توبہ کر رہا ہے اس وقت پختہ ارادہ کر لے بس کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. وساوس کی طرف دھیان مت دے، وساوس آتے تو آنے دے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے، بلکہ فرمایا کہ تائب من ذنبی کمل اعظم بلا، جو آدمی توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے گویا اس پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اور اللہ کے آگے بھائی رونے کی عادت ڈالو راتوں کو خاص طور پر. وہ کسی نے کہا کہ دولتیں مل رہی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. گناہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ جب آدمی روئے اللہ کے آگے گڑ گڑائے عاجزی کے ساتھ تو سارے گناہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بس عزم ہو، پختہ ارادہ کرے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں. جب آدمی توبہ کرے تو اس وقت صدق دل سے توبہ کرے، بس بسا آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ارادہ پختہ ہو کہ میں آئندہ گناہ کی طرف مت جاؤں گا. اور یہ بات سمجھ لیجیے بھائی، گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل. اب ہم سمجھ لیں کہ اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل ہمارے لیے بہتر ہے. دیکھیے معمولی جی پھانس انسان کے گھس جاتی ہے تو اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ اس پھانس کو نکال نہ لے. اب اتنا بڑا وجود ہے 6 فٹ کا، لیکن پھانس جو چبھی ہے وہ انتہائی معمولی ہے، معمولی سی پھانس ہے، لیکن بے چین رہتا ہے آدمی جب تک کہ وہ پھانس نکل نہ جائے. اسی طریقے سے مومن آدمی اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کو بھی بے چین رہنا چاہیے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے. اسی لیے بعض بزرگ جو ہیں وہ اس پر حیرت کرتے کہ مومن کبھی کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، یہ اگر ہو جائے تو جب تک معاف نہ کر لے اسے چین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف نہ کرا لے مومن کو اس وقت تک چین نہیں آتا. اس لیے مومن وہ ہے جس پر کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر ہو گیا فوراً توبہ کر لے، اے اللہ مجھے معاف فرما جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں. بس آدمی فکر نہ کرے پھر، جس جو آدمی گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، تو بس پھر سمجھ لے کہ انشاءاللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے. اور جو ہے وہ جب تک موت کا غرغرہ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے انسان. ہاں اگر موت کا غرغرہ شروع ہو گیا تو پھر فرشتے جب دکھنے شروع ہو جاتے ہیں موت کے، پھر انسان توبہ کرے تو وہ توبہ فائدہ نہیں دیتی. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ابھی اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول رکھا ہے. اپنے گناہوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے. استغفار کا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے توبہ کے لیے. یوں کہہ لیجئے کہ توبہ اصل ہے اور استغفار جو ہے اس توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے. توبہ جو ہے وہ اصل ہے اور استغفار اس توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے تو گویا توبہ کی طرف چلنا شروع ہو گیا. وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف گویا اس نے توبہ کرنا شروع کر دی. اور جب توبہ کر لے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیا، شرمندگی اختیار کی اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ پکا ارادہ کر لیا. لیکن انسان ہے پھر بھی اگر ہو جاتی ہے خطا کوئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ. لیکن بعض گناہ دیکھو وہ ہیں جو انسان فوری طور پر چھوڑ سکتا ہے. تو ہم ایک فہرست بنائیں کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہم فوری طور پہ چھوڑ سکتے ہیں. اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہم ابھی فوری طور پہ نہیں چھوڑ سکتے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں گے کہ اللہ آپ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے ہم چھوڑ دیں. تو اس کی فہرست بنا لینی چاہیے کہ کون کون سے گناہ ہیں ہم جو کر رہے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی یہ بڑی بات ہے کہ بیماری کو بیماری آدمی نہ سمجھ, بتائیے پھر دوا کیا کرے گا, علاج کیسے کرائے گا؟ اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کس بات کی؟ تو اس لیے گناہ کو گناہ سمجھیے. اگر کوئی آدمی گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو بمقابلے اس شخص کے جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, تو یہ شخص انشاءاللہ ایک دن توبہ کر لے گا جو گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ یہ بیماری کو بیماری سمجھ رہا ہے تو ایک دن علاج کے لیے چلا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. لیکن ایک آدمی اگر بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھے گا تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے کے لیے جائے گا؟ وہ کہے گا میں تو ٹھیک ہوں. تو اس لیے کمتر درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے. آدمی کوئی گناہ کرتا ہے, ہم سبھی خطا کار اور گناہ کار ہیں, لیکن یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے آدمی تو انشاءاللہ ایک دن توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی. لیکن اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو بھائی پھر بڑی خطرناک بات. اس لیے جو بھی گناہ جس سے بھی ہو رہے ہیں ہم سب سے ہی, تو ہم ان کی فہرست بنائیں اور فہرست بنا کے جو گناہ فوری طور پر چھوڑ دینے والے ہیں ان کو تو فوراً ہی چھوڑ دے آدمی, اور جو گناہ فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ یا اللہ ہم آپ سے قوت مانگتے ہیں, آپ ہی ہمت عطا فرمانے والے ہیں اور آپ ہی جو ہے وہ ان گناہوں سے ہمیں چھڑانے والے ہیں, ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں, ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اور اتنی ہمت عطا فرما دیجئے کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی جس طریقے سے آج گناہ بے دریغ کرتا ہے پھر گناہ کی طرف جاتے ہوئے ڈرے گا. آدمی جب یہ بھی علامت ہے نیکی کی کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے ڈرے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کروں اور کچھ ہو جائے, اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. بس جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ پھر اس کی نیکی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, صغیرہ ہو یا کبیرہ, جان بوجھ کر کرتے ہوں یا اچانک ویسے ہی ہو جاتے ہوں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ جس سرزمین پر ہو وہیں پر اس کی توبہ بھی کر لینی چاہیے تاکہ جو زمین ہماری گناہوں کی گواہ بنے وہی جو ہے استغفار اور توبہ کی بھی ہماری گواہی دے کہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی. اسی طرح سے جو گناہ چھپ کر کیے ہیں ان کی توبہ بھی چھپ کر لیں, جو گناہ مجلس میں کیے ہیں اس کی توبہ بھی مجلس میں کر لیں. اور اسی طریقے سے غیبت کا معاملہ ہے کہ جس شخص کو معلوم نہیں ہے تو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے تنہائی میں کسی کی غیبت کی تو بس جس کے سامنے کی اس کے سامنے توبہ کر لے, اور تنہائی میں اس کو جا کے بتائے گا تو اور زیادہ اسے تکلیف ہوگی. تو اس لیے جس طریقے سے جو ہے وہ گناہ ہوا ہے اسی طریقے سے توبہ بھی کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اس کی توبہ کرا. الحمدللہ. اور آخرت المتقین.